وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضر پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 8 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
راولپنڈی میں بم دھماکے کے بعد جوڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت، طالبان کے ایک دھڑے نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، پیرس کی دہشت گرد کاروائی میں ملوث حملہ آوروں کی مشتبہ ساتھی ایک خاتون کی بڑی سطح پر تلاش جاری ہے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی پولیس نے سیکیورٹی کی تعیناتی بڑھا دی ہے۔ اور شمال مشرقی نائجیریا میں ہفتے کے دن مارکیٹ میں گاہکوں کی بھیڑ کے دوران بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 20 زخمی ہوئے۔ اور امریکہ نے شہریوں کے خلاف بوکو حرام کے حملوں میں آنے والی حالیہ تیزی کی مذمت کی ہے۔ اور لبنان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمالی شہر ٹریپولی کے ایک قہوہ خانے پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ اور لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے متحارب دھڑوں نے آنے والے دنوں میں بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کراچی میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ایک مسافر بس اور ایک ٹینکر کے درمیان ہونے والی ٹکر میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کراچی سے اندرون سندھ جانے والی مسافر بس کے ٹینکر کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثہ سپر ہائی وے لنک روڈ پر ہوا، اور اس کی تفصیلات وائس آف امریکہ کو بتاتے ہوئے اس علاقے کے اعلی پولیس افسر SSP راؤ انوار نے بتایا کہ کورنگی سے یہ بس شکارپور کے لیے روانہ ہوئی تھی۔
سامنے سے آنے والے ایک ٹینکر نے اس بس کو ہٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس بس میں آگ لگی ہے، اور اس میں کوئی ایمرجنسی گیٹ نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے لوگ ہیں نا زیادہ تر اس میں جل کے اور بےچارے ہلاک ہو گئے ہیں، اور کوئی 5-7 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور 3-4 لوگ جو ہیں صحیح سلامت نکل سکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کیا تعداد تھی اندازہ بھی اس وقت ہے ہمیں کہ 40 سے کے لگ بھگ لوگ ہیں نا تقریباً اس میں جل گئے ہیں۔
مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق آگ بجھانے اور امدادی کاروائیوں میں تاخیر ہوئی۔ زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال پہنچایا گیا، اور میتوں کو وہ رسا کے حوالے کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن لاشوں کے جھلس جانے کی وجہ سے اس میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا ہے کہ راولپنڈی میں امام بارگاہ پر خودکش حملہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے اس قسم کے حملوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے شہر راولپنڈی میں جمعے کی شب ایک امام بارگاہ کے مرکزی دروازے پر ہونے والے خودکش بم حملے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی بڑھانے کے علاوہ اہلکاروں کے گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے ترجمان نے ہفتے کو ایک بیان میں راولپنڈی میں امام بارگاہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شدت پسند تنظیم کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے بیان میں مزید ایسے حملوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ طالبان کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے پر سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو دہرایا۔ خودکش بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ لگ بھگ 15 زخمی ہو گئے تھے، جو راولپنڈی کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ صوبہ پنجاب کے سابق وزیر قانون اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رانا مشہود نے ہفتے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، حکومت وقت، آرمی، سب ایک پیج پر ہیں، اور ریزولو کیا ہے کہ ہم نے اب اس ملک میں نہ تو کوئی گڈ طالبان ہے نہ کوئی بیڈ طالبان ہے۔ اس ملک کے نظریے، اس ملک کے آئین کے خلاف بندوق اٹھانے والا اس ملک کا دشمن ہے، اس ملک کا، اس قوم کا دشمن ہے، اور اس کے خلاف ہم اکٹھے ہیں۔
پولیس کے مطابق جمعے کو راولپنڈی میں خود کو شملاور امام بارگاہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اور جب اسے روکا گیا تو اس نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق امام بارگاہ ابو محمد رضوی میں محفل میلاد جاری تھی جس میں لگ بھگ 150 افراد شریک تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں معمول کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس لیے خود کو شملاور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ راولپنڈی کے ایک گنجان آباد علاقے میں واقع امام بارگاہ پر یہ خود کش حملہ ایسے وقت کیا گیا جب پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ ادھر جمعے کی شب راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ایک مجرم خالد محمود کو پھانسی دی گئی۔ پاکستانی فضائیہ کے اہلکار خالد محمود کو چار دیگر افراد کے ہمراہ 2003 میں ملک کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ چار میں سے دو افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ واضح ہے کہ جمعہ ہی کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پرویز مشرف پر حملہ کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ان افراد کی درخواست کی سماعت کے دوران حکومت کا موقف جاننے کے لیے وفاق کو نوٹس جاری کیا تھا۔ پشاور کے اسکول پر طالبان کے مولک حملے کے بعد گزشتہ ماہ وزیراعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کے حوالے سے عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک 10 شدت پسندوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وزارت داخلہ اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے پہل سلسلے میں صوبائی حکومتوں اور فوج کے تعاون سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چند ایسے مدارس کی نشاندہی کی ہے جن پر دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا شبہ ہے اور اس کی تحقیق کے لیے تین نکاتی حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے مدارس کے خلاف کارروائیوں کے اعلان پر شدید تحفظات سامنے آئے تھے، لیکن حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ مکمل تحقیقات کے بعد صرف ان مدارس کے خلاف کارروائی ہوگی جو کسی شرپسندانہ سرگرمی کے حامی یا اس میں ملوث پائے گئے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ملک بھر میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں اب تک مزید 2000 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک میں غیر قانونی موبائل فون سمز کی فروخت کو روکنے اور ان کے استعمال پر پابندی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور فون کمپنیوں کو 90 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ تمام سمز کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیں، بصورت دیگر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام متعلقہ ادارے تیزی سے مصروف عمل ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی زیر صدارت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے نیکٹا اور دیگر متعلقہ اداروں کے عہدیداروں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بیان کے مطابق اب تک 4 کروڑ سمز کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ دیگر 10 کروڑ کی تصدیق کے لیے موبائل فون کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 90 روز میں یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے ایک عرصے سے موبائل فون کو ڈیوائس یعنی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور حکام اسے ایک انتہائی حساس معاملہ قرار دیتے آ رہے ہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ملک کی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ حملے کے بعد تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں اور پاکستانی فوج کی مشاورت سے حکومت نے ایک متفقہ لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، جس کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کرنا ہے۔ پشاور اسکول حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے اور صرف پنجاب میں حالیہ دنوں کے دوران 7000 پناہ گزینوں کو رجسٹر کیا گیا۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 17 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ باقی بغیر قانونی دستاویزات کے یہاں موجود ہیں۔ اکثر جرائم میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے بھی شواہد ملتے رہے ہیں اور اسی بنا پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق نفرت انگیز مواد اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس ضمن میں 176 شکایات رجسٹر کی گئیں اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر 115 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ علاوہ ازیں شدت پسند کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے حامیوں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے اور حکام کے بقول صرف پنجاب میں ایسے 95 افراد کی نشاندہی ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک تمام شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں دہشت گردی کو ختم کرنے اور شہر کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے رینجرز کی پولیس کی مدد سے کاروائی جاری ہے. اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
صوبہ سندھ کے دارالحکومت اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریباً سوا سال سے پولیس کی مدد سے رینجرز کا آپریشن جاری ہے, اور یہ دعویٰ بھی کہ شہر میں دہشت گردی اور بڑے جرائم پر قابو پایا جا رہا ہے. سانحہ پشاور کے بعد بننے والے قومی ایکشن پلان اور 21ویں آئینی ترمیم کے تحت وزیر اعلی سندھ کی زیر سرپرستی ہونے والے اجلاس میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ایک ایگزیکیوشن کمیٹی, لیگل کمیٹی, انٹیلیجنس کمیٹی اور میڈیا کمیٹی بنائی گئی, اور صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا. جبکہ غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے خلاف کاروائی اور کرایہ داروں اور ملازمین کے کوائف کی رجسٹریشن کو بھی لازمی قرار دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ایک اجلاس میں سندھ حکومت کو ہدایت جاری کی کہ صوبے میں تعلیمی اداروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہیں ہتھیار, گاڑیاں اور دیگر سامان دیا جائے تاکہ وہ دہشت گردی سے لڑ سکیں. لیکن اب تک ان تمام ہدایات, احکامات اور بیانات کا نتیجہ کیا نکلا, اور خاص طور پر کراچی کی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا,
کراچی بیسیکلی ان گورنیبل ہو گیا, اور اب اس کی بہت سی جو ہے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں, کوئی ایک اور ملٹیپل, کیونکہ ملٹیپل یہاں کانفلکٹس ہیں, کوئی ایک کانفلکٹ نہیں ہے.
مظہر عباس کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تفصیلات موجود ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر پتا چلایا جا سکے کہ کس کالعدم تنظیم میں کتنے لوگ شامل ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ نمائندگی رکھنے والی صوبہ سندھ کی اہم جماعت متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ کی صورتحال پر بالعموم اور کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر بالخصوص تحفظات ہیں. ہفتے کو بھی متحدہ قومی موومنٹ اپنے ایک کارکن کی زیر حراست ہلاکت پر احتجاج کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
مسلسل یہاں پر جو ایک سیکٹیرین کلنگ ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے, اور جس امپیونٹی کے ساتھ یہ فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیمیں, جس میں کلدم تنظیمیں بھی شامل ہیں, جو نام بدل کر کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ لشکر جھنگی اور سپاہ صحابہ جو جیسی بین آؤٹ فٹس بھی ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, پروفیسرز کو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو انٹیلیجنسیا ہے اور خاص طور پر مکتب تشیع کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کو جس تیزی کے ساتھ یہاں پر قتل کیا جا رہا ہے وہ باعث تشویش ہے.
ایم کیو ایم کے کارکنوں کی شہر میں اور زیر حراست قتل کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے حیدر عباس رضوی نے کہا کہ حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے, اور آپریشن ضرب عزم کا دائرہ کار کراچی تک پھیلایا جائے. حکومت سندھ کا موقف پیش کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
ٹارگیٹڈ آپریشن تو کراچی میں پچھلے ستمبر سے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے, وہ جاری ہے, اور انہی دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری ہے, جس میں ہمارے پولیس اور ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. اور ضرب عز کی اگر آپ تناظر میں تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پر پشاور سے آنے کے بعد جو نیشنل پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن صوبہ سندھ میں بھی ہوگی, تو اس حوالے سے جو بھی اب تجاویز سامنے آئی ہیں, چاہے وہ فوجی عدالتوں کا قیام ہے, چاہے وہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور طریقے سے کاروائی کا جو عزم ہے وہ تو ہر حالت میں پورا کرنا ہے.
کراچی سمیت صوبہ سندھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیاں جاری ہیں. ہفتے کو میرپور خاص میں ڈاکوؤں کے خلاف ایک آپریشن میں دو افسران سمیت پانچ پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے, جبکہ تین انتہائی مطلوب ڈاکو بھی مارے گئے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پیرس کی دہشت گرد کاروائی میں ہم ملوث حملہ آوروں کی ایک مشتبہ ساتھی ایک خاتون کی بڑی سطح پر تلاش کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں فرانسیسی پولیس نے سیکیورٹی کی تعیناتی بڑھا دی ہے. یہ خاتون پیرس کے دہشت گرد حملوں میں ملوث افراد کی ساتھی بتائی جاتی ہے جنہیں پولیس نے ہلاک کیا. حکام 26 برس کی حیات بوم دین کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو امیدی شلابی کی گرل فرینڈ تھیں, جنہوں نے جمعے کے روز پیرس میں ایک یہودی تعام خانے پر موجود گاہکوں پر گولیاں چلائیں, جس کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے اسے ہلاک کر دیا. ادھر فرانس میں حکام اتوار کو نکالی جانے والی ریلی سے پہلے حفاظتی انتظامات میں اضافے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور نئے حملوں کے خدشے کے پیش نظر صورتحال کو انتہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں لیزا برائنٹ کی رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والس نے پیرس کے مضافات ایبوی میں ہفتے کے روز خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ فرانس بھر میں دہشت گردی کے خلاف ریلیوں میں اتوار کے روز بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں۔ یورپ کے متعدد لیڈروں سے بھی توقع ہے کہ پیرس میں ہونے والے ایک مظاہرے میں وہ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ شامل ہوں گے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ دہشت گرد فرانسیسی عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ان میں ٹوٹ پھوٹ کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین جواب آزادی کے حق میں فعال ہونا ہے۔ والس نے ایک ایسے وقت پر عدم برداشت اور یہود مخالف جذبات کے خلاف بھی خبردار کیا جبکہ فرانسیسی مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو اس نوعیت کے واقعات کے بعد انتقامی کارروائیوں کا خطرہ رہتا ہے۔ حکام نے کہا کہ فرانس اس وقت بدستور انتہائی چوکسی کی حالت میں رہے گا جبکہ حملہ آوروں کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ یمن سے ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ نے شارلی ابڈو روزنامے پر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ اس حملے میں بدھ کے روز درجن بھر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی اور یمنی عہدیداروں کو مبینہ طور پر یقین ہے کہ ایک حملہ آور سعید قویشی کو 2011 میں یا تو گروپ نے ٹریننگ دی تھی یا پھر وہ گروپ کے ساتھ مل کر لڑا بھی تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایک عسکریت پسند مذہبی عالم نے مزید حملوں کی بھی دھمکی دی ہے۔ فرانس کے بی ایف ایم ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے سعید کے چھوٹے بھائی شریف نے کہا کہ اسے بھی یمن میں القاعدہ نے تربیت دی تھی جس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ تیسرا حملہ آور امیدی کولیبالی پیرس میں حلال اشیاء والی ایک مارکیٹ پر پولیس حملے کے دوران ہلاک ہوا جہاں وہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے تھا۔ اس کی خاتون دوست حیات بومدین بھی مشتبہ افراد میں شامل ہے۔ دو قویشی بھائیوں کی کولیبالی کے ساتھ رابطے تھے جس نے شریف قویشی کے ساتھ جیل میں وقت گزارا تھا۔ پولیس کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہونے سے کچھ دیر پہلے بی ایف ایم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کولیبالی نے کہا کہ اس نے اور قویشیز نے مربوط حملوں کا پروگرام بنایا تھا۔ پیرس کے پروسیکیوٹر فرانسوا مولان کا کہنا ہے کہ کولیبالی کے ساتھی بومدین اور شریف قویشی کے ساتھی کے درمیان مسلسل رابطے تھے۔ حملہ آوروں کو ہلاک کرنے والی پولیس کو سراہا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی ناکامی کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان افراد کے عسکریت پسندوں کے ساتھ تعلقات کا علم بھی تھا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ 1200 اور 1400 کے درمیان فرانسیسی شہری عراق اور شام میں جہادیوں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جن سے مستقبل میں حملوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بیچے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
شمال مشرقی نائجیریا میں ہفتے کے دن مارکیٹ میں گاہکوں کی بھیڑ کے دوران بم دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک جبکہ تقریباً 20 زخمی ہوئے۔ یہ بم دھماکہ ریاست بورنو کے دارالحکومت میدوگری میں دوپہر کے وقت ہوا۔ میڈیا اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر ایک 10 برس کی بچی نے بندوق چلائی جس کے نتیجے میں یہ دھماکہ پیش آیا۔ فوری طور پر کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ملک کے دوسرے شہر پاٹس کام میں ایک پولیس اہلکار نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ کار دھماکہ جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ بوکو حرام کا شدت پسند گروہ پہلے بھی میدوگری اور پاٹس کام کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں باگا نامی قصبے پر عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے قبضے کو ہفتے کے روز پورے 7 روز گزر چکے ہیں۔ اس قصبے پر قبضے کے بعد بوکو حرام کے ارکان نے قریبی دیہاتوں پر چڑھائی کرنی شروع کر دی تھی۔ مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے سینکڑوں افراد کو ہلاک کیا اور پورے کے پورے دیہاتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 سال پہلے جب بوکو حرام نے بغاوت کا آغاز کیا تھا تب سے آج تک یہ ان کی سب سے خونی واردات ہے۔ ان کے ظلم و ستم کی کہانیاں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ اس بارے میں این لوک اور کریم ہارونا کی رپورٹ۔
3 جنوری کو جب بوکو حرام کے عسکریت پسندوں نے باغا قصبے پر دھاوا بولا تو وہاں کے مقامی مچیرے یحییٰ ٹاکا کومی اپنی بیویوں میں سے ایک اور اپنے چند بچوں کے ہمراہ 4 روز تک بھاگتے اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے چھپاتے دارالحکومت میدوگوری پہنچے۔ ٹاکا کومی بتاتے ہیں، میں نے تب سے اپنے 4 بچوں اور بڑے بھائی کو نہیں دیکھا۔ कुछ लोगों का कहना है कि हमले के एक रोज बाद उन्होंने मेरे भाई को दबान शाता नामी गांव के करीब देखा था, लेकिन मुझे उनकी जिंदगी के बारे में तश्वीश है क्योंकि खुदा ही जानता है कि दबान शाता के इलाके में कितने लोगों को कत्ल किया गया। बोको हराम ने नाइजीरिया की फौज से बागा कस्बे का कब्जा हासिल किया था। बच जाने वालों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि फौजियों के पास असलहा खत्म हो गया था और फिर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि बागियों ने कस्बे से बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए और फिर वहां से जान बचाकर भागने वाले देहातियों का झाड़ियों में भी पीछा किया। कुछ लोगों ने छोटी कश्तियों या फिर तैर कर झील चार्ड अबूर करने की कोशिश की। टाका कोमी का कहना है कि इर्द गिर्द के देहातों में कई दिनों तक कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा। टाका कोमी बताते हैं, चाट झील के करीब बहुत से अफराद को हलाक कर दिया गया। बोको हराम ने कश्तियों के रास्ते बंद कर दिए थे और जो भी कश्ती वहां से गुजरती थी इस पर सवार लोगों को वो कत्ल कर देते थे। बागा के इलाके से कई हजार अफराद जुनूब मशरिक में मैदागुरी को भाग गए और कम से कम 7,000 के करीब लोग चाट की जानिब फरार हो गए। शिमाली सूबे बोर्नो के सेनेटर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्हें बागा के इर्द गिर्द कम से कम 8 ऐसे देहातों का इल्म है जिन पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान धावा बोला गया और फिर इन्हें जलाकर राख कर दिया गया। मकामी अहदेदारों का कहना है कि उन्हें अब तक मरने वालों की कुल तादाद का इल्म नहीं है। मोबाइल फोन की सर्विस बंद कर दी गई है और इलाके पर बोको हराम का कब्जा है। जुमे के रोज नाइजीरिया की हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि फिजाइया की मदद से फौज कब्जा वापस लेने के लिए जंग कर रही है। इधर मैदुगुरी में सूबाई हुकूमत ने बागा से बेघर होने वाले अफराद को असातजा के लिए बनाए गए नए क्वार्टरों में पनाह दी है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि वो 2,000 अफराद के लिए इमदाद फराहम कर रही है। आम शहरियों पर मुश्तमिल रखवाली करने वाले सिविलियन JTF नामी ग्रुप का जुमे के रोज कहना था कि उन्होंने बोको हराम के 3 मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार किया है जो बेघर होने वाले अफराद के दरमियान छुपे हुए थे। गिरफ्तार होने वालों में से एक 27 साला गारबा मोहम्मद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उसने बागा पर चढ़ाई में हिस्सा लिया लेकिन फिर वो वहां से फरार हो गया। उसका कहना था कि गुज़श्ता साल बोको हराम ने उस समेत 40 दीगर मर्दों को जबरदस्ती भर्ती किया था। बात करते वक्त गारबा मोहम्मद खासा परेशान और शिकस्ता हाल नजर आ रहा था। उसने अपनी रुदात सुनाते हुए बताया, बोको हराम ने हमें बागा की एक मस्जिद में इकट्ठा किया और फिर धमकी दी कि अगर हमने उनका साथ ना दिया तो वो हमें और हमारे खानदान वालों को कत्ल कर देंगे। कैंप में हमें नशावर दवा पिलाई गई और हमसे जबरदस्ती कहा गया कि हम या तो लोगों को हलाक करना शुरू कर दें वरना अपने कमांडर की गोली का निशाना बने। मैंने 6 अफराद को हलाक किया। बिलाखिर एक रोज में फरार होने में कामयाब हो गया। रखवाली ग्रुप का कहना है कि वो तफ्तीश जारी रखे हुए है। इंसानी हकूक के कारकुनों का कहना है कि गुज़श्ता साल बोको हराम ने जबरदस्ती सैकड़ों नौजवानों को अपने साथ चलने पर मजबूर किया और सैकड़ों ही की तादाद में औरतों और लड़कियों को अगवा किया। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका ने शहरियों के खिलाफ बोको हराम के हमलों में आने वाली हालिया तेजी की मजम्मत की है। एक बयान में कहा गया है कि इससे ये बात साबित होती है कि हमलावरों के नजदीक इंसानी जान की कोई वक्त नहीं। एक बयान में महकमा खारजा की खातून तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्द हमलों में मुलविस तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। जनसाकी ने कहा कि अमरीका शिदत पसंदी की तमाम हरकत को इंतहाई नापसंदीदगी की निगाह से देखता है जिसके बायस नाइजीरिया और वसीतर खित्ते में कसीर तादाद में हलाकतें वाकई हुई हैं जिसमें कैमरॉन भी शामिल है। अमरीका ने बोको हराम की शिदत पसंदी के नतीजे में हलाक होने वालों के लवाहकीन और अहबाब से ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया है। एयर एशिया के मुसाफिर बरदार तैयारे के पिछले हिस्से को बोहेराए जावा में सतेयाब पर लाया गया है लेकिन इंडोनेशी तफ्तीशकारों को इस हिस्से से ब्लैक बॉक्स नहीं मिले। मेटल के इस हिस्से पर लफ्ज एयर एशिया वाजे तौर पर पढ़ा जा सकता है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट के साथ बहजत जेलानी।
इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि एयर एशिया की मुसाफिर बरदार तैयारे के पिछले हिस्से को बोहेरा जावा की तह से सतह पर निकाल लिया गया है। इस तैयारे में 162 अफराद सवार थे और ये 28 दिसंबर को तबाह हुआ था। انڈونیشیا کے تلاش اور امدادی کارروائیوں کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہم ایئر ایشیا کے پچھلے حصے کو سمندر کی سطح تک لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہم فلوٹنگ بیگز کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاز کے پچھلے حصے پر تحریر ایشیا کا لفظ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بازیاب کرنے والی ٹیموں نے جہاز کے ملبے کے ساتھ غبارے باندھ دیے تھے تاکہ اسے سطح سمندر تک بلند کیا جا سکے. ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی کہتے ہیں کہ اسے کھینچ کر پنکلان بند لایا جائے گا اور اس میں 7 گھنٹے سے 15 گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے. چھان بین کرنے والوں کو امید ہے کہ کاکپٹ وائس اور ڈیٹا ریکارڈرز ابھی بھی پچھلے حصے میں موجود ہیں. ان کی بازیابی کرنا ضروری ہے تاکہ جہاز کی تباہی کا سبب جاننے میں مدد مل سکے. امدادی کارروائیاں کرنے والوں کو پرواز 8501 کے بلیک باکسز سے جمعے کے روز کچھ سگنلز موصول ہوئے ہیں، لیکن عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باکسز پچھلے حصے سے الگ ہو گئے ہیں. تلاش اور امدادی کارروائیوں کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی نے بتایا ہے کہ عہدیدار بلیک باکس کی پوزیشن کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح وہ تلاش کے علاقے کو محدود کر سکتے ہیں اور غوطہ خوروں کو وسیع تر علاقے میں تلاش نہیں کرنا پڑے گی. ایئر باس A320 شمالی بحیرہ جاوا کے اوپر پرواز کرتے ہوئے راڈار سے غائب ہو گئی تھی. یہ جہاز انڈونیشیا کے دوسرے بڑے شہر سورابایا سے سنگاپور جا رہا تھا. جہاز کی تباہی کے نتیجے میں عملے کے تمام افراد اور مسافر ہلاک ہو گئے تھے. ابھی تک صرف 48 لاشیں بازیاب ہوئی ہیں. ڈائریکٹر سپریادی کہتے ہیں کہ اب یہ جاننا اہم ہے کہ جہاز کا مرکزی حصہ کہاں ہے، کیونکہ وہاں مسافروں کی لاشیں پھنسی ہوں گی اور ہلاک ہونے والوں کے خاندان ان کی باقیات کی بازیابی کے منتظر ہیں. وہ گزشتہ 14 روز سے انتظار کر رہے ہیں کہ تباہ ہونے والے جہاز کے مسافروں کی لاشوں کو سورابایا لایا جائے. حکام کو امید ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے بیشتر لاشیں سمندر کی تہہ میں موجود جہاز کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بازیاب کی جا سکیں گی. پرواز سے پہلے اور پرواز کی تباہی کے آخری لمحوں میں بھی جہاز کے ہوا بازوں نے طوفان سے بچنے کے لیے زیادہ اونچائی پر اڑنے کی درخواست کی تھی. اس درخواست کو اس لیے رد کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت علاقے میں اور بھی جہاز موجود تھے. بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس ہفتے برونڈی میں فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ فوجیوں نے ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے ساتھ واقع سرحد کے قریب 5 روز کی لڑائی میں لگ بھگ 100 مبینہ باغی جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے. اس بارے میں گیب جوسلو کی رپورٹ کے ساتھ سادیا اسد.
برونڈی میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے جنگجوؤں میں سے 9 کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر دارالحکومت بوجمبورا کے شمال مغرب میں شروع ہونے والے اس تشدد کا الزام عائد کیا گیا ہے. عہدیداروں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ آیا وہ ایف این ایل تحریک کے باغی تھے جو علاقے میں فعال ہے، یا وہ یکسر کوئی دوسرا گروپ تھا، لیکن نائب صدر کے ترجمان جروائے ایبا یہو کہتے ہیں کہ یہ شبہ موجود ہے کہ وہ مبینہ حملہ ممکن ہے ان انتخابات میں رخنا اندازی کی کسی کوشش کا حصہ ہو جو پروگرام کے مطابق مئی میں شروع ہوں گے.
I believe the first incident whereby Burundi suffered an attack.
ایبا یہو کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ اس پہلے واقعے کے پس پشت کوئی سیاسی محرک ہو سکتا ہے جس میں برونڈی ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کی جانب سے ایک حملے کا نشانہ بنا، کیونکہ فوج جو لڑائی میں شامل تھی کہتی ہے کہ وہ مسلح گروپ علاقے میں ایک بڑے جنگل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں سے وہ اس سال کے انتخابات سے قبل ملک بھر میں بڑے پیمانے پر حملے کرتے. یہ الفاظ تھے نائب صدر کے ترجمان جروائے ایبا یہو کے. برونڈی میں سیاسی کشیدگیاں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں کہ آیا صدر پیئر انکرونزیزا کو ایک تیسری مدت کے لیے عہدے کی کوشش کرنے کا آئینی اختیار ہے. سول سوسائٹی کے گروپس کے مطابق اس قسم کے پراسرار حملوں سے، جس کا الزام ڈیموکریٹک جمہوریہ کانگو کے نامعلوم باغیوں پر لگایا گیا ہے، ملک میں صرف غیر یقینی کیفیت میں اضافہ ہی ہوا ہے. فورم فار اسٹرینتھنگ سول سوسائٹی ان برونڈی کے قانونی نمائندے وٹیل این شمریمانا تشدد کے بارے میں سرکاری موقف سے اختلاف کرتے ہیں. بوجمبورا سے ایک کمزور فون لائن پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری شخصیات اور سوشل میڈیا کے ان حالیہ تبصروں پر فکر مند ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف نے ان حملوں میں مدد کی تھی.
And this is what leads us to think that it might be
वो कह रहे हैं कि ये वो चीज है जिससे हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हो सकता है कि ये असल में एक जाली वजाहत हो जिससे फायदा उठाकर असल में हिज्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं या सिविल सोसाइटी के कुछ अरकान को गिरफ्तार किया जाए। इंसानी हकूक के ग्रुप्स मीडिया के सख्त कवानीन और इज्तमा की आज़ादी पर पाबंदियों की निशानदही करते हुए कहते हैं कि बुरुंडी में हिज्ब इख्तलाफ के काम करने के लिए बहुत कम गुंजाइश मौजूद है। गुज़श्ता साल मार्च के महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान ने मूवमेंट फॉर सोलिडेरिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी के अरकान को उनके हेडक्वार्टर्स से गिरफ्तार किया था। एक रोजा मुकदमे के बाद 21 अरकान को बगावत के इल्जामात में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जरवाए एबायहो कहते हैं कि हुकूमत इंतखाबात से कबल मजीद तशद्दुद के इम्कानात के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ाने का मंसूबा रखती है। जब कभी इंतखाबात करीब आते हैं तो एक चीज जिसे हम इंतखाबी जोश जज्बा कहते हैं सामने आता है जो इस मुल्क में बढ़ रहा है। इसलिए हुकूमत लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो कुछ कर सकती है कर रही है। ये अल्फाज थे जरवाए एबायहो के। हिज्ब इख्तलाफ ने सन 2010 में होने वाली गुज़श्ता वोटिंग का जालसाजी के खदशात की वजह से बायकॉट किया था, जिसके नतीजे में सदर एनक्रुनजीजा आसानी से कामयाब हो गए। इस माह अक्वामे मुत्तहदा ने आइंदा होने वाली वोटिंग की निगरानी के लिए फ्रेंच एक्रोनिम मेनब नामी एक इंतखाबी मुबस्सर मिशन शुरू किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
इस वक्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह के 6:30, भारत में 7 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में हफ्ते की शब के 8:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरिल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी जनूबी एशिया और यूरोप के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो भारत में सरमायाकारी के इजलास में शिरकत करेंगे और ईरान के वजीर खारजा से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुजाकरात करेंगे। इस बारे में पैम डॉकिंस की रिपोर्ट के साथ बहजत जेलानी।
जर्मनी के शहर म्यूनिख में उमान के सुल्तान से बातचीत के बाद कैरी भारत रवाना हो रहे हैं। कैरी का 6 माह के दौरान भारत का ये दूसरा दौरा है, जहां वो गुजरात में सरमायाकारी के एक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसकी मेजबानी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की खातून तर्जुमान जैन साकी का कहना है कि कैरी भारतीय और अमरीकी कारोबारी सरबराहान के साथ अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे जो इस इजलास में शामिल हो रहे हैं। महकमा खारजा की खातून तर्जुमान जैन साकी कहती हैं कि वो मौजूदा सरगर्मियों को जारी रखने के बारे में बात करेंगे कि अमरीका भारत में सरमायाकारी जारी रखे और शराकतदारी में इजाफा करे। वो फोर्ड मोटर कंपनी के एक प्लांट का भी दौरा करेंगे जिसका जल्द ही इफ्तिताह होगा। अमरीका की इन दो सबसे बड़ी जमहूरियतों के दरमियान होने वाली तिजारत अमरीका के महकमा तिजारत के एक नुमाइंदे के मुताबिक 90 अरब डॉलर से तजावज कर चुकी है। वुड्रो विल्सन सेंटर के तजियाकार माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अमरीकी कारोबारी इदारे भारत में इंतहाई मजबूत सनतों से फायदा उठाने के ख्वाह हैं। माइकल कुगलमैन का कहना है कि भारत में सर्विस इंडस्ट्री तवील अरसे से बेहद पुरकशिश हदफ रही है। इसमें इंतहाई सूरत से हकीकी तौर पर तरक्की हुई है। यहां पर भारत की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुतअद्दद फर्में हैं जो आलमी सतह पर जानी पहचानी हैं। भारत में सरबराह इजलास से हटकर कैरी भूटान के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे, जो अमरीका के किसी वजीर खारजा और भूटान के आला ओहदेदार के दरमियान होने वाली पहली दो तरफा मुलाकात है। इसके बाद कैरी जनीवा जाएंगे, जहां वो ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जावेद जरीफ के साथ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। जौहरी मुजाकरात का अगला दौर जनीवा में 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। ईरान और अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और जर्मनी जून के आखिर तक हतमी समझौते पर पहुंचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जनीवा में अपनी मुलाकात के बाद कैरी प्रोग्राम के मुताबिक बल्गारिया जाएंगे, जहां सलामती से मुतालिक तावुन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की जाएगी। बैजा जलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
बलूचिस्तान में सूबाई हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कोई 480 किलोमीटर लंबी खंदक मुकम्मल हो गई है और इससे जंगजुओं और दूसरे जराइम पेशा अनासर की सरहद के आर पार नकलो हरकत रोकने में मदद मिलेगी। इससे पाकिस्तान की कौमी सलामती बेहतर होगी। इस बारे में क्वेटा से सतार काकड़ की रिपोर्ट।
افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی ممکنہ در اندازی اور غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کے ساتھ ساتھ منشیات و اسلحہ کی نقل و حرکت بند کرنے کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نے پاک افغان سرحد پر خندق کودنے کے پہلے مرحلے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ فرنٹیئر کور یعنی ایف سی اوکام نے خندق کے دوسرے مرحلے کا کام جلد شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے اوکام کے مطابق یہ خندق بلوچستان کے 6 اضلاع کے میدانی علاقوں میں کھودی گئی ہے۔ 8 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی خندق کی کھدائی کے منصوبے کا آغاز گزشتہ سال مئی میں ہوا تھا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے سرحدوں کا تحفظ ناگزیر ہے اور یہ خندق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
ہمیں اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہم تب تک پاکستان کو سیکیور نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور نہ کر لیں، اور یہ ہمارے یہاں بلوچستان میں یہ جو پورس بارڈرز ہیں اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو فرنٹیئر کور کی کاوشیں ہیں جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہیں۔ اور یہ جو خندق کی آپ بات کریں یہ بھی انہوں نے اپنے ریسورسز کے ساتھ اس خندق کو کھودنے کا عمل شروع کیا ہے، اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان صوبہ بلوچستان میں پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مشتمل 1170 کلومیٹر طویل غیر محفوظ سرحد ہے جس کے دونوں طرف مختلف پشتون قبائل آباد ہیں۔ اس سرحد کی حفاظت اور یہاں پر منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی ذمہ داری فرنٹیئر کور بلوچستان کے سفرد ہے۔ ایف سی کے ڈی آئی جی بریگیڈیئر طاہر محمود نے صحافیوں کو بتایا
جو ہو گئی ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر ہو گئی اور مزید فیز 2 ہے ہماری 250 سے 300 کلومیٹر جو کہ پاک ایران بارڈر پہ بھی کچھ خلاف کریں گے اور پاک افغان پہ جو کچھ مشکل علاقے ہیں دونوں ملک۔
افغان حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورل لائن کو سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کرتی اور سرحد پر کسی بھی قسم کی تعمیرات کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے خندق کی کھدائی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیشن کے قیام کا بھی اعلان کیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لبنان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شمالی شہر ٹریپولی کے ایک قہوہ خانے پر ہونے والے خود کش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ ہفتے کے روز عینی شاہدوں کا کہنا تھا کہ ایک خود کش بمبار نے اپنے آپ کو قہوہ خانے میں دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ قہوہ خانہ جیل جبل محسن کے علاقے میں ہے جہاں زیادہ تر الوی شیعہ آباد ہیں۔ ایک اور خبر میں کہا گیا ہے کہ دوسرے خود کش بمبار نے جائے وقوع پر اکٹھے ہونے والے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی نے کہا ہے کہ جنگ زدہ ملک میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے متحارب دھڑوں نے آنے والے دنوں میں بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے تاکہ 4 سال سے جاری سیکیورٹی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ اتوار کے روز اقوام متحدہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات چیت جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے دفتر میں منعقد ہوگی جس میں ایک متحد حکومت کے قیام اور ایک مستقل آئین کی تشکیل پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ تاہم بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ یہ بات چیت کب ہوگی اور کون اس میں شرکت کرے گا۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، اسپین اور اٹلی نے ایک مشترکہ بیان میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ دہشت گردی کے متعدد الزامات پر کینیڈا کی پولیس نے 2 سگے بھائیوں کو گرفتار کیا ہے، تاہم ان کے خلاف مبینہ دہشت گرد کاروائیوں کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ کینیڈا کی گھڑ سوار شاہی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 24 برس کے ان جڑواں بھائیوں ایشٹن چارلٹن اور کارلوس لومو کو قومی سلامتی کے فوجداری دستے کی جانب سے چھان بین کیے جانے کے بعد جمعے کے دن گرفتار کیا گیا۔ ایشٹن چارلٹن پر دہشت گرد کاروائیوں میں معاونت کا الزام ہے جبکہ کارلوس کے خلاف بیرون ملک دہشت گرد کاروائی میں شرکت کی غرض سے کینیڈا سے روانہ ہونے کی کوشش کا الزام ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی طرف سامان لے جانے والے بغیر پائلٹ کا ایک طویل قامت راکٹ ہفتے کے روز مدار میں داخل ہوا، تاہم سمندر میں لنگر انداز ایک بحری بیڑے پر بوسٹر گرانے کا ابتدائی تجربہ ناکام رہا۔ توقع ہے کہ یہ کارگو کیپسول پیر کے روز اسپیس اسٹیشن پہنچ جائے گا۔ تاہم اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے صبح سویرے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ بوسٹر راکٹ بحری اوکیانوس میں لنگر انداز بحالی کے ایک پلیٹ فارم پر اترتے ہوئے انتہائی تیزی سے گرا جس کے باعث اس کے 2 حصے ہو گئے۔ راکٹ کے حصے ہونے کے باوجود ارب پتی مسک نے کہا ہے کہ انہیں اس بات سے حوصلہ ملا ہے کہ 14 منزلہ بوسٹر کھڑے پلیٹ فارم تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایسے میں جب فوجی عہدیدار گزشتہ ماہ متنبہ کر چکے ہیں کہ داعش کے کیمپوں میں جنگجوؤں کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، داعش کا لیبیا میں اپنی موجودگی منوانے کی کوششیں امریکہ کے لیے زیادہ حیران کن نہیں ہیں۔ عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ جہادی گروپ اپنی خلافت کو لیبیا تک وسعت دے رہے ہیں۔ اس بارے میں جیف سیلڈن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
لیبیا میں داعش کی موجودگی سے متعلق دیگر تجزیہ کاروں کی طرح جیسن پیک کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے لیبیا میں مختلف دھڑوں کے مابین لڑائی جاری ہے، دہشت گرد گروپس حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
They don't want to carry out attacks inside Libya and they really haven't done that. What they do want to do is keep the Libyan government weak.
یہ لیبیا کے اندر حملے کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہی انہوں نے کیے ہیں، یہ اصل میں لیبیا کی حکومت کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لیبیا کے بعض اہم سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ الفاظ تھے جیسن پیک کے۔ ان گروپس کی ان کاروائیوں کو بنیاد بناتے ہوئے داعش سوشل میڈیا پر اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، تاہم داعش کے ان دعووں نے امریکہ کے افریقی کمانڈر کی توجہ اپنی طرف ضرور مبذول کروائی ہے۔ جنرل ڈیوڈ کہتے ہیں کہ وہ ہوشیاری کے ساتھ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس وقت یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مشرقی لیبیا میں موجود ٹریننگ کیمپس میں کئی سو جنگجو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ خفیہ ادارے کے ایک سینئر عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ یہ گروپ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ داعش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کی جانب سے ان دعووں کے باوجود کہ لیبیا کے کئی گروپس داعش سے وفاداری کا عہد کر چکے ہیں، کوئی ٹھوس شواہد ابھی موجود نہیں ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین میں فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے اور یوکرین کے 4 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں ایک ایسے وقت پر اضافہ ہوا ہے جب جرمنی، فرانس، یوکرین اور روس کے لیڈر یوکرین کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے اجلاس کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں کی گولہ باری کے نتیجے میں اس کے 4 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں یہ تیزی ایک ایسے وقت پر آئی ہے جب یوکرین، فرانس، جرمنی اور روس کے لیڈر یوکرین کے بحران کے بارے میں ایک اجلاس کرنے والے ہیں۔ یہ اجلاس 5 روز میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہونا ہے، لیکن دونوں جانب سے ہونے والی فائرنگ میں پھنسے افراد امن کے امکانات کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں، کیونکہ یوکرین اور علیحدگی پسند دونوں فریق منسک سمجھوتے کو نظر انداز کر رہے ہیں جس پر انہوں نے ایک دیر پا امن قائم کرنے کے لیے دستخط کیے تھے۔ دونیس کی مکین ایرا اومالوفز کی آیا کا کہنا ہے کہ کون سی فائر بندی، آپ فائر بندی پر کیوں کر یقین کر سکتے ہیں؟ اگر باغی گولی نہ چلائیں تو یوکرینین ہم پر ٹینکوں سے فائر کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں۔ اب میرا بیٹا بات کرتے ہوئے ہکلانے بھی لگا ہے، اور یہ خاتون جن کا گھر ہی تباہ ہو گیا ہے کہتی ہیں الیگزینڈرا نکولائن کو بھی ڈونیٹس کی رہنے والی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم گھر کے تہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہمیں جگہ ملتی ہے ہم وہیں چھپتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تہ خانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ روس نواز علیحدگی پسندوں کی نمائندگی کرنے والے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ تشدد میں اضافہ امن مذاکرات میں تعطل کا نتیجہ ہے۔ منسک مذاکرات میں شامل روس نواز علیحدگی پسند عہدیدار ڈینس پوشیلن کہتے ہیں کہ تشدد میں اضافہ دراصل مذاکرات میں تاخیر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم بات چیت میں جتنی دیر کر دیں گے اور منسک یادداشت میں شامل تمام نکات کی تعمیل نہیں کریں گے اور جتنا لمبا عرصہ بات چیت کے بغیر گزاریں گے اتنا ہی شوٹنگ اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی دوران یوکرین میں حکام روس کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ امدادی قافلوں کو علیحدگی پسندوں تک ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روسی حکام اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ اپریل 2014 میں علیحدگی پسندوں نے اس بغاوت کا آغاز کیا تھا اور اب تک 4,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بین الحکومتی اتھارٹی برائے ترقیات یا آئی گیٹ کے ساتھ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے کئی اشروں میں پہلی بار صومالی دارالحکومت میں اجلاس منعقد کیا. ہفتے کے روز تجارتی گروپنگ سیشن نے صومالیہ میں ہونے والی سیاسی اور سیکیورٹی کی ترقی کے ساتھ ساتھ سن 2016 کے متوقع انتخابات پر توجہ مرکوز رکھی. اس بارے میں عبدالعزیز بیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
1991 کے بعد سے صومالیہ میں ہونے والے اپنی نوعیت کے پہلے اجلاس میں کینیا، یوگنڈا، سوڈان، جبوتی، صومالیہ، ایتھیوپیا اور جنوبی سوڈان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی. صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود نے اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے صومالیہ کو درپیش بہت سے چیلنجز کے باوجود موگادیشو کے میزبان کے طور پر انتخاب پر اگایت کا شکریہ ادا کیا.
This اگایت کونسل آف منسٹرز سیشن از سگنیفیکنٹ بیکاز اٹ از دی فرسٹ ٹائم اگایت ممبر سٹیٹس
اگایت کونسل کے وزراء کا یہ اجلاس اس لیے اہم ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اگایت کے رکن ملک صومالیہ کے اندر صومالیہ کے سیاسی مسائل پر اس سطح پر گفت و شنید کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ اجلاس بہت اہم ہے. صدر شیخ محمود نے کہا کہ ان کے ملک کو متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن انہوں نے حالیہ فوجی کامیابیوں کو اگایت اور افریقی یونین کی فوجی بھیجنے والے ملکوں کی مدد سے منسلک کیا. انہوں نے کہا،
فالوئنگ دی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ آف دی پاسٹ ٹو ایئرز اچیوڈ ود دی سپورٹ آف آور انٹرنیشنل پارٹنرز،
گزشتہ دو برسوں میں ہمارے بین الاقوامی شراکت داروں اور خاص طور پر اگایت کے رکن ملکوں کی مدد سے ہونے والی مثبت تبدیلیوں کے بعد ہمیں صومالیہ کی وفاقی حکومت کے آئندہ کے سیاسی ایجنڈے کے نفاذ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. یہ الفاظ تھے صومالیہ کے صدر شیخ محمود کے. ایتھیوپیا کے وزیر خارجہ ٹیڈروس ایڈہانم نے، جو اگایت کی وزراء کی کونسل کے چیئرمین ہیں، اگایت سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی پر موگادیشو کی تعریف کی. انہوں نے ہفتے کے روز کی گفت و شنید پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اگایت کو مکمل اعتماد ہے کہ صومالیہ 2016 کے اپنے مقاصد کو پورا کرے گا.
Our discussion focused on three areas. One is the vision 2016. The second is on the
ہماری گفت و شنید تین موضوعات پر مرکوز رہی. ایک تو ویژن 2016، دوسرا سیکیورٹی سیکٹر اور تیسرا استحکام. اور ان تمام شعبوں میں پیش رفت اچھی ہے اور عمل درآمد بر وقت. ہمیں یقین ہے کہ 2016 کے ویژن کو حاصل کر لیا جائے گا. اگایت کے رکن ملکوں نے صومالیہ کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. اگایت کے 8 رکن ملکوں میں سے 4 نے ایمیسون کے امن مشن میں اپنے فوجی بھیجے ہیں. موگادیشو میں اپنے مراکز رکھنے والے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور سفارتی کور کے ارکان بھی اجلاس میں موجود تھے. اجلاس کے لیے دارالحکومت بھر میں سیکیورٹی سخت تھی. درجنوں بھرپور طور پر مسلح فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے سڑکوں پر گشت کی اور شہر کے بڑے بڑے علاقے اس ایک روزہ اجلاس سے قبل اور اس دوران سخت سیکیورٹی میں تھے. اجلاس کے اختتام پر صدر محمود شیخ نے اگایت سے اپیل کی کہ وہ 2015 کے آخر میں طے شدہ سربراہی اجلاس کے لیے ایک بار پھر میزبانی کے لیے موگادیشو کا انتخاب کرے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں،
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
سامعین پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس یا یو ایس پی ٹی او نے 15 دسمبر کے ہفتے کے دوران انٹلیکچل پراپرٹی یا آئی پی سے متعلق اتاشیوں کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیا. سن 2007 سے شروع ہونے والے ان اجلاسوں میں ہر سال یو ایس پی ٹی او اور دوسرے سرکاری اداروں، تنظیموں، ایسوسی ایشنز اور یونیورسٹیوں سے شرکا انٹرنیشنل آئی پی اور یو ایس پی ٹی او کے آئی پی اتاشیوں کے کام سے متعلق معلومات کے تبادلے کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ اجلاس تمام 11 آئی پی اتاشیوں کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے، امریکہ میں پیٹنٹ، ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کے حوالے سے ہونے والی پیشہ سے متعلق بریفنگز میں شرکت، اپنے علاقوں کے حالات پر اسٹیک ہولڈرز کو بریف کرنے اور دوسرے اداروں، اسٹیک ہولڈرز اور غیر ملکی آئی پی اتاشیوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. ان اجلاسوں میں ہونے والی گفت و شنید، آئی پی کے تحفظ اور بیرون ملک اس کے نفاذ کو بہتر بنانے کے مقصد سے امریکی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ معلومات کے تبادلے اور ہم آہنگی کو آسان بناتی ہے۔ یو ایس پی ٹی او آئی پی اٹیچی پروگرام امریکی سفارت خانوں اور بیرون ملک قونصل خانوں میں یو ایس پی ٹی او کی نمائندگی کے لیے ماہرین تعینات کرتا ہے۔ آئی پی کے بارے میں امریکی حکومت کی پالیسی کے موقف کی وکالت کرتا ہے اور ملکوں کو آئی پی سے متعلق اپنے انتظام اور تحفظ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ آئی پی کی اتاشی بہت سی صنعتی تنظیموں، کاروباری اداروں اور دوسرے امریکی اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے آئی پی کے اپنے حقوق کے تحفظ اور نفاذ اور دنیا بھر کے علاقوں میں مقامی آئی پی قوانین کا صحیح راستہ تلاش کرنے کی ان کوششوں میں معاونت کر چکے ہیں۔ ہر آئی پی اتاشی بین الاقوامی قانون، پالیسی اور نفاذ کے شعبوں میں مہارت رکھتا ہے۔ الیگزینڈریا کے اجلاسوں سے قبل کے ہفتے میں آئی پی اتاشیوں نے سان فرانسسکو اور سین ہوزے کیلیفورنیا میں لوگوں سے ملاقاتیں کی، جن میں ہائی ٹیک آرگنائزیشنز، قانونی تنظیموں اور یونیورسٹیوں کے نمائندے شامل تھے۔ ان ملاقاتوں نے معلومات اور ان متعدد تنظیموں کے ساتھ جو آئی پی اتاشی پروگرام اور بیرون ملک آئی پی سے متعلق امریکی پالیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں رابطے استوار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس تقریب کے سلسلے میں امریکی چیمبرز آف کامرس نے آدھے دن کی ایک گفت و شنید کا اہتمام کیا، جس میں آئی پی اتاشیوں نے چیمبرز کے ارکان اور عام لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وہ گفتگو اس چیز کو یقینی بنانے پر مرکوز تھی کہ آئی پی سسٹمز بیرون ملک امریکی مفادات کے تحفظ میں مدد کریں، جبکہ تجارتی رکاوٹوں میں کمی اور مضبوط اقتصادی نمو کی حوصلہ افزائی کریں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس یا املاک دانش کے حقوق کا تحفظ امریکی پالیسی کا ایک اہم ہدف ہے۔ جب موجودوں فنکاروں، قلمکاروں، دانشوروں، اداکاروں، گلوکاروں اور دوسروں کو ان ثمرات کی ضمانت دی جاتی ہے جو ان کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں نے ان کے لیے حاصل کیے ہوں، تو دنیا ایک بہتر اور مزید تعمیری جگہ بن جاتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
چار کرداروں اور دو متضاد رشتوں کی کہانی، زندگی تم ہو، تفصیلات فکر و فن میں۔
سانسوں سے جدا، کاٹے نہ کٹے زندگی۔
پاکستان کے نجی چینلز نے ڈراموں کو آب حیات عطا کیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو جو منفرد پہچان ملی ہے، اس کی بنیاد اگرچہ پی ٹی وی نے رکھی تھی، لیکن اسے عروج دینے میں نجی ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج نجی ٹی وی چینلز کے تیار کردہ ڈرامے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت میں جس قدر مقبول ہیں، وہ انہی چینلز کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔
اگر میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں نا امی، تو میں گھر سے چلی جاتی ہوں۔
اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی یا میری فیملی کو رنگ کیا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
پاکستان کے ہی ایک نجی ٹی وی چینل سے اب ایک اور نیا ڈراما سیریل زندگی تم ہو شروع ہوا ہے، جو دراصل رشتوں پر قربان ہو جانے والوں کی امر داستان ہے۔
زمانہ کچھ نہیں، آگے تمہارے زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
کہانی میں چار مرکزی کردار ہیں، احسن، عشا، سویرا اور سعد۔ چاروں فطری طور پر مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ احسن عشا کا بہنوئی ہے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی عشا کی بہن ایک حادثے میں انتقال کر جاتی ہے، لہٰذا دونوں بچیوں کی پرورش عشا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
کیا ہو گیا آپ کو؟
مما نے بھی تو آنکھیں بند کی تھی اور وہ مر گئی تھی۔
میں کل احسن سے تمہاری شادی کی بات کرنے والی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات نہیں کرنی۔
آپ کیوں بار بار میری شادی کا ذکر کر کے میری اہمیت گرا دیتی ہیں؟
ایشا کے دل میں احسن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. اسے امید تھی کہ احسن اسے پرپوز کرے گا، لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب احسن اپنے بھائی سعد کی باتوں میں آ کر سویرا سے شادی کر بیٹھتا ہے.
ماما میشا انٹی کو ہماری ماما بنانا چاہتی تھی تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانتے اور غصہ بھی کرتے.
اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ کیا ہے، آج نہیں تو کل اسے آئے گی عقل، واپس آئے گا تمہارے پاس.
اور اس سے ایک دن کا انتظار کب تک کرتی رہے میری بیٹی؟ دو سال، پانچ سال یا پھر دس سال؟
کیوں انسان دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بغیر ساری دنیا اجنبی محسوس ہوتی ہے.
بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی. اس سازش سے نہ صرف احسن کی زندگی بھنور میں پھنس جاتی ہے بلکہ احسن کے دونوں بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ سعد خود صاف بچ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے.
مجھے نہیں پتا احسن میرے اندر کہاں سے ہمت آئی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن احسن میں تمہیں اتنا ویران، اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتی ہوں.
سازش کیا تھی اور کہانی کا انجام کیا ہوا، یہی زندگی تم ہو کا مرکزی پلاٹ ہے جسے ارم وسی اور سائمہ وسی نے تحریر کیا ہے. ڈرامے کی ہدایات دی ہیں فرقان صدیقی نے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں شہود الوی، اریج فاطمہ، یاسر مظہر، جگن کاظم اور منظور قریشی.
اپنوں سے جدا ٹکڑوں میں بٹے زندگی، اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، روشنی تم ہو.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
زندگی تم ہو، زندگی تم ہو.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اناج ایک ایسی جادو کی پوڑی ہے جو وٹامنس، معدنیات، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوئی ہے، اسی لیے اناج کو صحت کے لیے ایک خزانہ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ ہائی فائبر یا زیادہ ریشو والی خوراک کے صحت پر فوائد کے بارے میں لوگوں کو بہت پہلے سے علم تھا، لیکن اس نئی تحقیق میں سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ کیا اناج کھانے کے صحت پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو اس نئے مطالعے سے پتا چلا ہے کہ ہر روز دلیے کا ایک چھوٹا پیالہ کھانا لمبی اور صحت مند زندگی کی کلید بن سکتا ہے. سائنسدانوں نے وسیع پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے نتیجہ اخذ کیا کہ جو لوگ خالص اناج سے بنی غذائیں کھاتے ہیں ان میں دل کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے مرنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. سائنسی جریدے جرنل جامعہ انٹر میڈیسن سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق سے سائنسدانوں نے 14 برس سے زائد عرصے تک 100,000 افراد کی غذا اور صحت کے نتائج کی نگرانی کی. یہ تمام لوگ 1984 میں صحت مند تھے جب ان کا اندراج ہوا تھا، لیکن جب سن 2010 میں ایک بار پھر ان کی صحت کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئیں تو پتہ چلا کہ شرکاء میں سے 26,000 لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی. تاہم جن لوگوں کی خوراک میں اناج، براؤن چاول، مکئی، دلیا اور جو زیادہ مقدار میں شامل تھے وہ بہت سی بیماریوں بالخصوص دل کے امراض سے محفوظ لگ رہے تھے. تحقیقاروں نے بتایا کہ نتائج سے ظاہر ہوا کہ خالص اناج کی 28 گرام یا ایک چھوٹا پیالہ ریشہ دار غذا مثلاً دلیا دن میں ایک بار کھانے سے موت کے خطرے کو 5% اور دل کے امراض کے خطرے کو 9% تک کم کیا جا سکتا ہے. ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ سے منسلک ڈاکٹر ہانگیو وو نے کہا کہ ہمارے مطالعے میں موجود غذائی ہدایات کی تصدیق ہوئی ہے جس میں اناج کی کھپت میں اضافے کی سفارش کی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نتائج نے ایسا امید افزا ثبوت فراہم کیا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ خالص اناج کھانے کے فوائد سے متوقع زندگی میں توسیع ہو سکتی ہے. مطالعے کے مصنف ہانگیو وو کے مطابق بھوسے والے اناج میں چوکھر اور جراثیم رہ جاتے ہیں، اسی لیے اس میں صاف کیے ہوئے اناج مثلاً سفید چاول، سفید پاستا، سفید آٹے کے مقابلے میں 25% زائد اضافی پروٹین ہوتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ خالص اناج کھانے سے جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے جو خلیوں کو فری ریڈیکلز نامی مولیکیول سے بچاتا ہے. نئی تحقیق بتاتی ہے کہ اگر زیادہ لوگ اناج کو غذا کے طور پر شامل کرتے ہیں تو ہر سال ہزاروں جانیں بچائی جا سکتی ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سامعین، ایک ضروری اعلان، ہم کچھ عرصے کے لیے صبح 6 بجے پیش کیے جانے والا اپنا خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام پیش نہیں کر پائیں گے، اور اس کی جگہ آپ حالات حاضرہ پر ایک ٹاک شو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں اتوار کی صبح کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اور ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔